قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المبيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات على محمد وعلى قرآن کریم نے خداوند عالم نے رسول کو بھیجے جانے کی وجہ مقصد اور غرض بیان فرمائی ہے کہ وہی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ دین اسلام کو دوسرے تمام ادیان پر غالب بنا دے چاہے مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. قرآن کریم کی اس آیت کے ذیل میں مسلسل آپ کی خدمت میں معروضات پیش کر رہے ہیں کہ ایک طرف دین کے غلبے کی بات ہے، اسلام کی کامیابی اور کامرانی کی بات ہے، اور ایک طرف تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ جس میں اسلام کو پورے اعتبار سے تمام ادیان کے اوپر غلبہ حاصل ہوا ہو. یقیناً صلوات پر محمد و آل محمد، قرآن کریم نے جس اعلان کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو آئندہ زمانے کی گفتگو ہے. مقصد بھیجنے کا یہ ہے کہ اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب تمام کائنات کے اوپر اسلام کی حکومت ہو، بغیر اس کے یہ ممکن نہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ آیت اسی وقت تفسیر اور تعویل کے لائق بن سکتی ہے جب رسول اسلام کو اس حدیث کے ذیل میں دیکھا جائے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں. یہ روایت تمام کتابوں میں ملتی ہے، تمام کتابوں میں اس روایت کا تذکرہ ملتا ہے، چاہے وہ شیعوں کی کتاب ہو یا اہل سنت والجماعت کی کتابیں ہوں۔ خود صحیح مسلم میں یہ روایت ملتی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنے اہل بیت۔ اللہ کی کتاب میں اعلان ہوا کہ رسول کو بھیجنے کا مقصد ہے اسلام کا غلبہ، اور یہ غلبہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اہل بیت علیہ السلام اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنے کام، اپنی ذمہ داری کے ذریعے سے اسلام کو پوری کائنات کو میں نہ پھیلا دیں، تب تک یہ ممکن نہیں۔ کل میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ جس میں پیغمبر نے اپنے افراد کے سلسلے میں، ان کی نورانیت کے سلسلے میں، ان کے کام کے سلسلے میں اعلان کیا کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، بلکہ ہم سب کے سب محمد ہیں۔ یہ اعلان آپ کی نگاہوں کے سامنے رہے، اس کے بعد اگر کام رسول اسلام لیتے ہیں اور انجام دینے والا آخری محمد ہے تو اس کام کو رسول اسلام کے کام سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر کو خدا نے بھیجا اس لیے کہ دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے، رسول نے اپنے زمانے میں جنگیں لڑی، جہاد کیا، دفاع کیا، اسلام کو بچایا، اسلام کو پھیلنے اور پھولنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ تمام چیزیں تاریخ میں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جب ہم مزید اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن اور ہماری رہنمائی کرتا ہے، سورہ حدید کی آیت ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے عنوان کلام کے اعتبار سے پڑھی تھی، اس میں اعلان ہوا تھا کہ ہم نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا، ایک رسول کی بات کی، والذی ارسل رسولہ، وہی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، ارسال کیا تاکہ دین اسلام کو غلبہ مل جائے۔ سورہ حدید کی آیت میں اعلان ہوتا ہے لقد ارسلنا رسولنا، یعنی ایک رسول کو نہیں بھیجا، ہم نے اپنے تمام رسولوں کو بھیجا۔ کس لیے؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بینات کے ساتھ، وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی نازل کی ہے اور میزان بھی نازل کیا ہے۔ کیوں ایسا کیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدالت، انصاف اور جو میانہ روی ہے اس کو اپنائیں، اس کے اوپر قیام کریں۔ آیت اور آگے بڑھتی ہے، میری بحث آج کی اسی ذیل میں کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کس انداز میں بھیجا؟ بالبینات، بینات کے ساتھ بھیجا۔ یہ بینات کیا چیز ہے؟ وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ہم نے انہی رسولوں کے ساتھ میزان بھی نازل کی ہے اور کتاب بھی نازل کی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدالت اور انصاف کے ساتھ قیام کریں۔ پہلی منزل میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بینات ان معجزات کو کہا جاتا ہے جو انتہائی واضح ہوں، کسی چیز کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی چیز کے حق ہونے کو واضح کرنے کے لیے انسان کے پاس دلیل ہونا چاہیے۔
پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا، ظاہر بات ہے کہ اعلان یہ دعویٰ ہے، اور صرف دعویٰ کافی نہیں ہوتا ہے، دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی ہونا چاہیے. تو پیغمبر نے یہ کہا کہ خدا ایک ہے، واحد ہے، اس کی توحید کے اوپر ایمان لانا چاہیے. آپ نے کیسے جان لیا کہ خدا ایک ہے؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس کی طرف سے خبر لے کے آیا ہوں. نبی کا مطلب صاحب خبر، خبر دینے والا. کسی طرف سے خبر لے کے آئے؟ خدا کی طرف سے. ہم کیسے مان لیں کہ آپ نبی ہیں اور خدا کی طرف سے خبر لے کے آئے ہیں؟ اس لیے کہ دونوں باتوں کا امکان ہو سکتا ہے، ممکن ہے آنے والا نبی ہو اور ممکن ہے آنے والا نبی نہ ہو، جھوٹا دعویٰ کر رہا ہو. تو یہاں پہ ایک انتہائی عظیم مرحلہ ہے کہ اگر آنے والا نبی ہے اور ہم نے اس کو نبی نہ مانا تو کفر، اور اگر آنے والا نبی نہیں ہے اور نبی مان لیا تو کفر. نبی کو نبی نہ مانا جائے تو غلط، غیر نبی کو نبی مان لیا جائے تو غلط. لہذا کوئی نشانی، کوئی دلیل، کوئی توضیح، کوئی وضاحت ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم پہچان سکے کہ یہ آنے والا، خبر دینے والا نبی ہے یا نبی نہیں ہے. قرآن نے اعلان کیا کہ ہم نے بغیر دلیل کے کسی کو نہیں بھیجا. یقیناً تمہارا اعتراض صحیح ہے کہ آنے والا جب دعویٰ کرے گا تو دعویٰ کبھی سچا ہوتا ہے اور کبھی جھوٹا ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہو تو پھر ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ نبی ہے یا نبی نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی کو نہ پہچانیں گے تو اطاعت کیسے کریں گے؟ اگر نبی کی شناخت نہ کریں گے تو اس کی بات کیسے مانیں گے؟ لہذا نبی کو پہچاننا ضروری ہے، نبی کی شناخت ضروری ہے، نبی کی معرفت ضروری ہے. قرآن نے اعلان کیا کہ ہم نے نبی کو یوں ہی نہیں بھیج دیا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بینات کے ساتھ بھیجا ہے. بینات کیا چیز؟ کا کھلا ہوا معجزہ، واضح دلیل ہے. معجزہ کہتے کس کو ہیں؟ معجزہ ہر اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو نبوت کے دعوے کے ساتھ انجام دیا جائے اور اس کو انجام دینے سے دوسرے لوگ عاجز ہوں. یعنی جو کام نبی کر رہا ہے وہ دوسرا نہ کر سکتا ہو، تو جو نبی کر رہا ہے وہ دوسرا نہ کر سکتا ہو، ایک شرط. دوسری شرط کیا ہے؟ کہ نبوت کے دعوے کے ساتھ یہ کام ہو. یعنی اگر نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہے تو جو دوسرے نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کی بھی قسمیں ہیں جو انشاءاللہ میں آئندہ بیان کروں گا. تو دو شرطیں ہیں معجزے کے لیے، ایک یہ کہ اس کو دوسرے لوگ انجام نہ دے سکیں، اور ایک یہ کہ نبوت کے دعوے کے ساتھ وہ کام انجام دیا جائے. کیا ہر زمانے میں ایک ہی معجزہ ہوتا ہے؟ کہا نہیں، ہر زمانے میں مختلف فکر کے، مختلف اذہان کے اور مختلف خیالات کے لوگ ہوتے ہیں. لہذا جیسا جس زمانے کا تقاضا ہوتا ہے ویسے ہی معجزہ ہوتا ہے. جناب نوح کے زمانے میں الگ معجزہ ہے، جناب صالح کے زمانے میں الگ معجزہ ہے، جناب ابراہیم کے زمانے میں الگ معجزہ ہے، جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک جدا گانا معجزہ ہے، جناب عیسیٰ کے زمانے میں ایک جدا گانا معجزہ ہے. ہر زمانے میں ایک الگ الگ معجزہ. شرط یہ ہے کہ اس زمانے کا تقاضا وہی معجزہ ہو. نوح کے زمانے میں لوگوں نے جب اعجاز کا مطالبہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ماننے کی بھی دھمکی دی ہے، تو خشکی میں کشتی بنانے والے نبی نے ایک ایسے سیلاب کی خبر دی کہ جس پہ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا. لوگ مذاق اڑا رہے تھے جناب نوح کا. جناب صالح کے زمانے میں کہا پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی نکالو جس میں یہ صفتیں پائی جائیں، اور صرف اونٹنی نہیں بلکہ اس کا بچہ بھی ساتھ میں ہو, دودھ اتنا ہو کہ پوری بستی کھا لے, وغیرہ وغیرہ, ایک پوری شرائط کے ساتھ. جناب صالح نے وہ معجزہ امت کے سامنے پیش کر دیا. جناب ابراہیم کا معجزہ, آگ میں پہنچے اور جلا دینے والی آگ جو پورے کائنات کو جلانے کے لیے کافی تھی, اس میں جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, رکوع سجود انجام دے رہے ہیں, یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. جناب موسیٰ کے زمانے میں سانپ کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرانے والے اکٹھا ہوتے ہیں اور جناب موسیٰ کے مقابلے میں رسیاں پھینک دیتے ہیں. کس نے بلایا تھا ان کو؟ فرعون نے بلایا تھا تاکہ جناب موسیٰ کے دعوے کو باطل کیا جا سکے. پورے ملک کے جتنے جادوگر تھے سب اکٹھا کر لیے گئے تاکہ جناب موسیٰ کو نیچا دکھایا جا سکے. ہمارے لیے یہ بات واضح نہیں ہے کہ جادو کا سانپ کیا ہوتا ہے اور معجزے کا اجزاء کیا ہوتا ہے, لیکن کم سے کم جادوگروں کو یہ بات معلوم تھی کہ معجزہ کیا ہوتا ہے اور جادو کیا ہوتا ہے. لہذا جب تمام جادوگروں نے وعدے اور وعید کے بعد کہ جو فرعون سے انہوں نے کیے تھے, انہوں نے فرعون کی دعوت کے اوپر لبیک کہی اور کہا کہ ہم موسیٰ کو ہرا دیں گے, لیکن موسیٰ کو ہرانے کے بعد ہمیں جزا کیا ملے گی, ہمیں انعام کیا ملے گا؟ تو فرعون نے مقام مقرب دینے کا وعدہ کیا تھا کہ ہم تم کو اپنا قریبی آدمی بنا لیں گے جو بھی اپنے جادو کے ذریعے سے جناب موسیٰ کے اوپر غالب آ جائے. چند سکوں کے عوض, چھوٹے سے مقام کے عوض یہ لوگ موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے اور موسیٰ کو ہرانا چاہتے تھے, موسیٰ کو شکست دینا چاہتے تھے. ابھی تک ان کو یہ معلوم تھا کہ گویا موسیٰ بھی ہماری طرح جادوگر ہے, لہذا وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے. انہوں نے موسیٰ کے سامنے اپنی رسیاں پھینک دی, جادو کے زور سے وہ رسیاں حرکت کرنے لگی, ان میں ایک طرح کی حرکت پیدا ہو گئی, چلنے لگی. وہ خدا کا حکم ہوا کہ موسیٰ تم اپنا آسا پھینک دو. موسیٰ نے اپنا آسا پھینک دیا, وہ اجزاء میں تبدیل ہو گیا اور اس نے جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل لیا. عزیزان گرامی, ایک عام انسان کے لیے ممکن ہے یہ بات واضح نہ ہو سکے کہ معجزے اور جادو میں کیا فرق ہے, لیکن جیسے ہی موسیٰ کا آسا اجزاء میں بدلا, اجزاء میں تبدیل ہوا, ویسے ہی جادوگر سجدے شکر میں گر گئے اور آواز دی کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے, اس لیے کہ انہیں پتا چل گیا کہ ہمارا جادو کس قماش کا ہے اور موسیٰ کا معجزہ کس منزل کے اوپر ہے. لہذا انہوں نے اس صداقت کو تسلیم کر لیا. فرعون نے دیکھا کہ بلایا تھا ہم نے, دعوت دی تھی ہم نے, مقصد یہ تھا کہ موسیٰ کو زیر کر لیا جائے, موسیٰ کو شکست دے دی جائے, لیکن انہوں نے بھرے ہوئے دربار میں موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لا کے یہ ہماری توہین کی ہے, ہماری بے عزتی کی ہے, کہا تم نے کس کی اجازت سے ایمان قبول کیا؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, کس کے حکم سے, کس کی اجازت سے ایمان قبول کیا؟ اس لیے کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ایمان لے آؤ, تم کو اجازت نہیں دی تھی, پھر تم کیسے ایمان لے آئے؟ اب میں تمہیں اس کی سزا یہ دوں گا کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا. سوچئے وہ جو چند سکوں کو حاصل کرنے کے لیے فرعون کے دربار میں اپنا جادوگری دکھانے کے لیے, اپنی شوبتا بازی دکھانے کے لیے آئے تھے, وہ اپنے ایمان کی بنیاد کے اوپر اعلان کرتے ہیں کہ اے فرعون, تیرا سارا اختیار اس دنیا تک محدود ہے, جو کچھ کرنا چاہے کر لے, میرے ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے ہاتھ کاٹ لے, میرے پیر کاٹنا چاہتا ہے پیر کاٹ لے, لیکن ہمارے ایمان کو کوئی قدم نہیں پہنچا سکتا. ایک لمحے میں فیصلہ ہو گیا. جو لوگ دشمن کی سب میں بیٹھے تھے اب وہ موسیٰ اور ہارون کے پروردگار کے اوپر ایمان لائے اور واضح کر دیا کہ جب انسان کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے تو وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے. پھر اسے نہ کسی سزا کی پرواہ ہوتی ہے نہ کسی تکلیف کی پرواہ ہوتی ہے. سارا محمد والا لہذا قرآن اعلان کرتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا. یہ معجزہ بھی بینات میں سے ایک بین چیز ہے کہ جس کو دیکھتے ہی جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ نہیں یہ الہی نمائندہ ہے اور خدا کی طرف سے آیا. اگر خدا کی طرف سے نہ آیا ہوتا تو ہمارے جادو پر اس کو غلبہ حاصل نہ ہو جاتا. جادو کے اوپر جو غلبہ حاصل ہوا ہے وہ اعجاز کی کیفیت ہے, اعجاز کی بالادستی ہے. عزیزو میں نے عرض کیا تھا کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبوت کے اعلان کے ساتھ نبوت کے دعوے کے ساتھ ہوتا ہے. وہ معجزہ ہے جہاں نبوت کا اعلان ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ اعجازی کیفیت بھی ہمارے سامنے آ جائے. اور اگر اعلان نبوت نہ ہو, اعلان امامت نہ ہو اور کوئی خارق العادت یا غیر معمولی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کو معجزہ نہیں کہتے بلکہ کرامت کہتے. کرامت بھی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو دوسرے انجام نہیں دے سکتے, لیکن معجزہ اس میں اعجاز کی کیفیت ہوتی ہے. اعجاز کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میں دوسرے عاجز ہوں, نہ کر سکتے ہوں. اور اس اعجاز کی بلندی کو اگر سمجھنا ہے تو اس جواب سے سمجھ لیجیے گا کہ جہاں جہاں بھی الہی منصب پایا جاتا ہے وہاں وہاں اعجاز کی کیفیت پائی جاتی ہے. موسیٰ کے یہاں خداوند عالم نے اتنی طاقت اور صلاحیت دی تھی کہ انہوں نے اپنا عصا پھینک دیا. عصا پھینکا تو اجدہے میں تبدیل ہوا, اور جب اجدہے میں تبدیل ہوا تو وہ سارے جادوگروں کی رسیوں کو کھا گیا. ایک منزل وہ ہے کہ جب امام علی نبی علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں, حاکم وقت امام کی تذلیل کرنا چاہتا ہے معاذ اللہ, جادوگر کو بٹھایا ہے امام کے بازو میں, وہ جادو کے ذریعے سے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے امام کے ہاتھوں کے لقمے کو غائب کر رہا. ادھر امام نے روٹی کے اوپر ہاتھ ڈالا, ادھر وہ روٹی جادو سے غائب ہو گئی. بادشاہ نے اہتمام کیا ہے, بادشاہ نے امام کو دوسروں کے سامنے خفیف اور سبک کرنے کے لیے جادوگر کو بلایا. ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, کیونکہ لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے لہذا سب کی نگاہیں امام کے ہاتھ کے اوپر. جادوگر اپنا کام دکھا رہا ہے. ادھر تیسری اور چوتھی مرتبہ جب یہی واقعہ ہوا تو قالین پر بنا ہوا ایک شیر تھا جس کی طرف امام نے اشارہ کیا کہ اٹھ اور اس جادوگر کا کام تمام کر دے. عزیزو وہ شیر مجسم ہوا تصویر سے جسم کی حالت میں آیا, اور جسم کی حالت میں آنے کے بعد اپنے دانتوں سے اور اپنے پنجوں سے اس نے اس جادوگر کا کام تمام کیا, اور صرف کام تمام نہیں کیا بلکہ نگل گیا اس کو. عزیزان گرامی, جادوگر ختم ہو گیا, متوکل پریشان اس نے اٹھتے ہوئے شیر کو دیکھا تھا, کھارے جاتے جادوگر کو دیکھا تھا, بہتے ہوئے خون کو دیکھا تھا, جسموں روح میں جدائی ہوتے ہوئے دیکھا تھا, اتنا خائف ہوا تھا کہ بے ہوش ہو گیا. اب جب ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا کہ جس جادوگر کو ہم نے کرائے پر بلایا تھا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے, اس کا کوئی اثر باقی نہیں ہے, پھر تھوڑا سا خون زمین کے اوپر پڑا. کا فرزند رسول, ہم نے آپ کی کرامت اور آپ کا اعجاز دیکھ لیا ہو, لیکن اب آپ اس کو واپس کر دیجئے. شیر سے کہیے کہ وہ واپس کر دے. ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے اعجاز کو اعجاز سے ملاتے ہوئے اعلان کیا کہ دیکھو ہم فضل موسیٰ ہیں. آواز دیتے ہیں کہ اگر جناب موسیٰ کے اجدہے نے جادوگروں کے ساتھ کو واپس کر دیا ہوتا تو میں اس جادوگر کو واپس کرنے کی درخواست کرتا خداوند عالم سے. لیکن یاد رکھو یہ جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے, جہاں حقیقت تسلیم کر لینا چاہیے. شیر نے کھا لیا ہے, اب کھایا ہوا واپس نہیں ہو سکتا. اگر موسیٰ کے اجدہے نے سانپوں کو اگل دیا ہوتا, تمہارے حوالے کر دیا ہوتا, تو میں شیر سے کہتا کہ اس جادوگر کو واپس کر دے. عزیزان گرامی, امام نے جادوگر کو اس دنیا سے اٹھوا دیا شیر کے ذریعے سے, اور اس کے بعد شیر کو حکم دیا. شیر پھر تعلیم کے اوپر نقش بن گیا. تو پتا یہ چلا کہ ایک طرف اثر تھا جو بہرحال جسم تھا, جس کا اجزاء بننا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے, لیکن ایک طرف تصویر ہے. دونوں کے اعجاز کو ملا کے دیکھیے, ایک موسیٰ ہے تو دوسرا فخر موسیٰ ہے. صلوات پر محمد وال, جس سے بہتر صلوات پر محمد وال. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ نے جب اپنا معجزہ پیش کیا تو جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ یہ اعجاز ہے, لہذا وہ قتل ہونے سے بھی نہیں ڈرے, ہاتھ پیر کٹوانے سے بھی نہیں ڈرے. انہوں نے کہا کہ فرعون تیرا سارا اقتدار اسی دنیا تک ہے, تو اگر مجھے قتل کرنا چاہے تو قتل کر سکتا ہے, ہاتھ پیر کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے, لیکن ہماری آخرت برباد نہیں کر سکتا. ایک لمحے میں ایمان کا یہ عالم ہو گیا. آئے تھے موسیٰ کو ذلیل کرنے کے لیے, رسوا کرنے کے لیے, لیکن اب ایمان کا عالم یہ ہے کہ موسیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان حاصل ہو گیا, یقین حاصل ہو گیا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا. وانزلنا معهم الكتاب والميزان, اور ہم نے کتاب اور میزان بھی نازل کی ہے ان کے ساتھ. تو جناب موسیٰ کے زمانے میں عصا اجدہا بنا, یہ معجزہ تھا, لیکن یہ معجزہ ہر زمانے میں نہیں رہا. جناب عیسیٰ کے زمانے میں معجزہ بدل گیا. جناب عیسیٰ کے زمانے میں علاج اور معالجہ یہ بہت عروج کی منزل کے اوپر تھا. لوگ علاج اور معالجے کی لائن میں اتنا ماہر ہو گئے تھے کہ ایک سے ایک پیچیدہ مرض کا علاج پلک جھپکتے کرتے تھے. لیکن ان میں اور جناب عیسیٰ کے اعجاز میں فرق یہ تھا کہ لوگوں کی بینائی واپس کرتے تھے, انہی لوگوں کی کہ جن کے پاس آنکھ ہوتی تھی, بینائی چلی جاتی تھی. جناب عیسیٰ نے ان لوگوں کی بینائی دی, یا ان لوگوں کو بینائی بخشا کہ جن کے پاس آنکھ کا کوئی پوائنٹ بھی نہیں تھا. یہ تھا اعجاز. ادھر جناب عیسیٰ آنکھ پھیرتے تھے اور ادھر وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا, دیکھنے لگتا تھا, کوڑھی آتا تھا. جناب عیسیٰ آنکھ پھیرتے تھے اور وہ صحیح و سالم ہو جاتا تھا. جزامی آتا تھا, جناب عیسیٰ ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا تھا. تو جناب عیسیٰ کے زمانے میں علاج و معالجے کی جو کیفیت تھی اس کی بنیاد کے اوپر اعجاز بھیجا گیا, اور ایسا اعجاز بھیجا گیا کہ جس کو دیکھ کر کے ساری کائنات متحیر ہو گئی کہ یہ کیسے علاج کرتے ہیں, یہ کیسا طریقہ علاج. تو پتہ یہ چلا کہ جناب عیسیٰ کے زمانے میں علاج اور معالجہ یہ اعجازی کیفیت رکھتا تھا. پیغمبر کے زمانے میں قرآن معجزہ بن کے آیا. کیسا معجزہ؟ جو کل بھی معجزہ تھا اور آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ رہے گا. اس کی آیتیں معجزہ, اس کے سورے معجزہ, اس کے مفاہیم معجزہ, اس کے الفاظ معجزہ, ساری چیزیں معجزہ. یہ اعجاز کون بتائے گا کہ یہ اعجاز ہے؟ اس لیے کہ ہم جس عربی کو دیکھ لیتے ہیں
تو ہمارے سامنے یہ واضح نہیں ہو پاتا کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے, یہ قرآن کی آیت ہے یا روایت ہے, تاریخ کا جملہ ہے یا آیت ہے. تو ہمارے لیے یہ معجزہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ عربی ہوتی کیا ہے. لیکن جو عربی داں ہیں, اور صرف عربی داں نہیں بلکہ عرب کے عظیم ہیں, وہ متحیر ہیں, جن کے قصیدے بازار افکار میں ایوارڈ پا چکے ہیں, جن کو سونے کے پانی سے لکھ کر کے خانہ کعبہ کی دیواروں کے اوپر ٹانگا گیا ہے. جب انہی قصیدوں کے سامنے سورہ کوثر کو لکھ کے لگا دیا جاتا ہے تو وہ راتوں میں آتے ہیں اور اپنے قصیدے لپیٹ کے لے جاتے ہیں. اب ان کو اپنے قصیدے سے شرم آنے لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے اونچے ادب کے بعد ہمارا ادب خاک میں مل جانے کے قابل. لہذا راتوں رات وہ اپنے قصیدوں کو لے گئے, اس لیے اس کے مقابلے میں اب یہ لگانے کے قابل اور لائق نہیں ہے. لوگوں نے سورہ کوثر کے نیچے لکھ دیا جہاں لکھا ہوا تھا انا آتینا کل کوثر فصلی ربک وانہر انا شانئک ہو الابتر, اس کے نیچے لکھا ما ھذا کلام البشر. یہ جملہ اسی سورہ سے ملتا جلتا, ما ھذا کلام البشر, یعنی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, یہ کسی انسان کی گفتگو نہیں ہے, کسی بشر کا کلام نہیں ہے. جب بشر کا کلام نہیں ہے تو پھر کس کا کلام ہو سکتا ہے؟ پیغمبر یہی تو منگوانے آئے ہیں کہ ہم جو قرآن لے کے آئے ہیں وہ قرآن ہماری گفتگو نہیں ہے, ہماری بات نہیں ہے, بلکہ یہ خدا کا کلام ہے. خدا کا کلام یہ نازل ہوا ہے وہ اعجازی کیفیت کے ساتھ. ہر ایک زمانے کا معجزہ الگ تھا. یہ قرآن جو معجزہ بنا ہم کے زمانے میں معجزہ بنا, اس زمانے کے لیے کتاب ہی کو کیوں معجزہ بنایا گیا؟ عزیزو اگر کوئی دوسرا معجزہ ہوتا تو جب پیغمبر گئے تھے تو پیغمبر کے ساتھ معجزہ بھی چلا جاتا. جناب موسیٰ کے ساتھ جناب موسیٰ کا معجزہ چلا گیا. اب کوئی بھی اپنی لکڑی اپنا آسا اپنی ڈنڈی پھینکتا رہے لیکن وہ اجدہ بننے والا نہیں. جناب عیسیٰ کے ساتھ ان کا معجزہ چلا گیا. اب کسی ہاتھ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو شفا دے سکے, لیکن پیغمبر کی لائی ہوئی یہ کتاب اپنے معنی مفاہیم اور الفاظ کے اعتبار سے معجزہ ہے. پیغمبر چلے گئے لیکن ان کی نبوت بھی باقی ہے اور ان کے ہاتھ سے لائی ہوئی کتاب بھی باقی ہے جو اپنے اعجاز کو قیامت تک باقی رکھنے والی ہے. اگر پیغمبر بھی اس دنیا سے جاتے اور ان کے ساتھ ان کا معجزہ چلا جاتا تو یہ چیلنج بہرحال ختم ہو جاتا کہ اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسا ایک سورہ بنا کے لے آؤ. پہلے قرآن جیسے کی بات کہی, اس کے بعد دس سوروں کی بات کہی, پھر اس کے بعد کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ایک سورہ بنا کے لاؤ. لگ گئی تھی سورہ بنانے کے چکر میں, برسوں لگا دیے انہوں نے سورہ بنانے میں, اور آج عیسائی مشینری صدیوں سے سورے بنا رہی ہے لیکن نہیں بنا پا رہی. ایک عربی کا جملہ ہمارے اعتبار سے عربی عربی میں فرق نہیں ہوتا, لیکن جو عربی ادب سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ قرآن کی فضیلت کیا ہے, قرآن کی عظمت کیا ہے. وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز پیش نہ کر سکے. آج بھی قرآن چیلنج بنا ہوا ہے ساری کائنات کے لیے. اگر دوسرے لوگ قرآن کے مقابلے میں کچھ پیش کر سکتے ہوتے تو ان کے لیے انتہائی آسان تھا کہ وہ جنگ نہ کرتے, جہاد نہ کرتے, لڑائی نہ لڑتے, بلکہ قرآن کے مقابلے میں سورہ لے آتے. قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک دو سورہ لے آتے اور قرآن کا پورا چیلنج برباد ہو جاتا. لیکن 1400 سال کے بعد بھی آج قرآن کا چیلنج اپنی جگہ پہ برقرار ہے اور ساری دنیا کو دعوت دے رہا ہے کہ میں کلام پروردگار ہوں, اگر میری سچائی میں تمہیں کچھ شک نظر آتا ہے تو پھر تم قرآن جیسا کوئی سورہ بنا کے لیا. اسی قرآن میں
خداوند عالم نے اسلام کے غلبے کی خبر دی ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجا اس لیے تاکہ وہ دین اسلام کو غالب بنا دیں. اسلام پھیلانا یہ رسول کا کام تھا, اسلام سمجھانا یہ حضور کا کام تھا, اور اسلام بچانا یہ اہل بیت کا کام. میں نے روایتوں کے ذریعے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضور نے جس ذمہ داری کو لیا تھا آل رسول نے اس ذمہ داری کو مکمل کیا. ایک محمد نے ذمہ داری لی تھی, آخری محمد نے اس ذمہ داری کو قبول کر کے آئندہ زمانے میں وہ ذمہ داری ادا کرے گا, جو انشاءاللہ بعد کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کس طریقے سے یہ ذمہ داری ادا ہوگی اور کیسے اسلام ساری کائنات کے ادیان کے اوپر غالب آئے گا. اس لیے کہ غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں اسلام کی حکومت ہو, اور سورہ حدید کی آیت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بینات اور کتاب و میزان کے ساتھ اسی لیے بھیجا ہے تاکہ لوگوں میں عدالت کا مزاج قائم ہو جائے. تو اسلام پھیلانا یہ حضور کا کام تھا, اور اگر اسلام کے اوپر وقت آ جائے تو اسلام کو بچانا یہ آل رسول کا کام تھا. آل رسول نے ہر منزل پر اسلام کی حفاظت کی ہے, اپنی قربانی دی ہے, جذبات کی قربانی, خواہشات کی قربانی, خون کی قربانی, گلے کی قربانی, سر کی قربانی, پردے کی قربانی, جتنی قربانیاں ممکن ہو سکتی ہیں سب اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دی. اور اس قربانی کا مزاج یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی نادانستہ طور پر قربانی نہیں دی, بلکہ جان بوجھ کر کے اسلام کو بچانے کی راہ میں قدم رکھا ہے, اور اپنے ارادہ و اختیار کے ساتھ اس قربانی کو گلے لگایا. کل میں نے عرض کیا تھا جناب قاسم کے سلسلے میں, آج بھی اولاد قاسم جو کربلا میں شہید اور زخمی ہوئی ہیں ان کا تذکرہ مقصود, کہ اگر کمسن حسن قربانی دینے کے لیے تیار ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ حسن کو کمسن قاسم اگر قربانی دے رہے ہیں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کو موت کی حقیقت نہیں معلوم ہے یا موت ان کے سامنے مجسم ہو کے نہیں آئی. یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے پہلے ان کا امتحان لیا ہے, اس کے بعد اجازت دی. پوچھا قاسم بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے, آواز دیتے ہیں احلا من العسل, شہد سے زیادہ شیریں. ایک بچپنے کا جواب یہی ہو سکتا ہے, بچے کے جواب میں بچپنا. بچوں کو شہد زیادہ پسند ہوتا ہے, اس کی شیرینی زیادہ پسند ہوتی ہے. بچے سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے, بچے نے جواب دیا کہ میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ شیرین, شہد سے بھی زیادہ میٹھی. عزیزو, جس طرح حسین نے اپنی اولاد کی قربانی دی ہے ویسے ہی حسن کی اولاد بھی کربلا میں قربانی کے میدان میں پیچھے نہیں رہی. امام حسن کے ایک صاحبزادے جن کا نام ہے حسن مسنہ, بہت ہی خوبصورت, جن کی شادی جناب فاطمہ کبریٰ سے ہوئی تھی, کربلا میں اجازت لے کے آتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں, انتہائی بے باکی سے لڑتے ہیں, زخم کھاتے ہیں, 17 کاری زخم آپ کے بدن کے اوپر لگتے ہیں, اور زخم کھانے کے بعد بے ہوش ہو کے گھوڑے سے گرتے ہیں. جب گر گئے تو لوگوں نے سمجھا کہ انتقال کر گئے. عالم یہ ہے کہ حسین لاشوں پہ لاشیں لا رہے تھے,
لیکن موقع نہ مل پایا کہ امام حسین ان کی لاش کو زیادہ دور تک لے آتے ان کے جسم کو. لوگوں نے سمجھا کہ انتقال ہو گیا, شہید ہو گیا. لیکن جب 11 محرم کو تمام لاشوں کے سر کاٹے جانے لگے اور قاتل ان کے پاس آیا کہ ان کا سر جدا کرے تو دیکھا کہ ان میں سانس پائی جاتی ہے, زندگی کی علامت پائی جاتی ہے. وہ شخص چونکہ ماں کی طرف سے کچھ رشتہ دار تھا لہذا اس کو رحم آ گیا اور اس نے حسن مسنہ کا سر نقل قلم کیا, اپنے گھر لے جاتا ہے, کوفے میں علاج کرتا ہے. جب جناب حسن مسنہ کو ہوش آتا ہے تو انہوں نے بڑی بیتابی دکھائی اور اپنے اوپر ان کو غصہ آتا تھا کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ سب شہید ہو گئے اور میں زندہ رہ گیا. آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ یہی حسن مسنہ ہے جن کی اولاد ان کے لقب تباہ تباہ کی وجہ سے تباہ تباہی کہلاتی. سادات کی جو اولاد ہے تباہ تباہی, وہ انہی کے نسل سے. تو انہوں نے راہ خدا میں جہاد کیا, قربانی دی. اب خدا کو شہادت منصوب, خدا کو شہادت منظور نہیں تھی, اس وجہ سے ان کو اس کربلا کے میدان میں شہادت نصیب نہیں ہوئی. لیکن 35 سال کی عمر میں مدینے میں حاکم وقت نے آپ کو زہر دے کر کے شہید کر دیا. یہ ایک شہادت. اس کے بعد جناب قاسم جن کی عمر کل 13 سال تھی, بڑی مشکل سے اجازت لی, بڑی مشکل سے حسین نے رخصت کیا. کربلا میں جتنے بھی شہید آپ سے ملتے ہیں ان میں جناب قاسم کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ حسین نے بڑی مشکل سے ان کو اجازت دی اور رخصت کیا ہے. رخصت کرنے کے بعد بے چین ہیں اور جب جناب قاسم کی آواز بلند ہوئی کہ چچا میری مدد کیجئے, اس وقت امام حسین بڑی بے چینی کے ساتھ جناب قاسم کے سرانے پہنچنا چاہتے تھے. تاریخ میں ملتا ہے کہ جس طریقے سے اوپر سے عقاب چھپٹتا ہے اسی طریقے سے حسین نے قاسم کو پانے کے لیے لشکر کے اوپر حملہ کیا. لیکن عزیزو آپ سن سکیں گے کہ جب حسین قاسم کے سرانے پہنچے ہیں تو کیا دیکھا. دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ حسین کے اس بھتیجے کے سروتن میں جدائی کرے. قاسم آواز دے رہے چچا بچائیے, چچا مدد کیجئے. حسین حملہ کرتے ہیں. وہ شخص مدد کے لیے لشکر کو پکارتا ہے, لشکر والے مدد کے لیے دوڑتے ہیں, ادھر کے گھوڑے ادھر ہو جاتے ہیں, ادھر کے گھوڑے ادھر ہو جاتے ہیں. بیچ میں کیا حال ہوتا ہے, نہ میرے پاس الفاظ ہیں جو میں بیان کر سکوں, نہ میرے پاس تصور ہے کہ سوچ سکوں کہ اس زندہ جسم کے اوپر کیا گزرتی. بس اتنا ملتا ہے کہ تاپے جب سینے قاسم کے اوپر اور جسم حسن کی اولاد مسلم, آخری بیٹا امام حسن کا, 11 سال کی کل عمر, انتہائی کمپنی کا عالم, اپنے چچا سے بڑا مانوس, ہر وقت چچا کے سینے سے لگا ہوا. حسین بھی بہت چاہتے تھے. حسین رخصت آخر کے لیے آئے, بیویوں سے رخصت ہوئے, اپنی بیٹی سے رخصت ہوئے, اپنے بھتیجے سے رخصت ہوئے, بہنوں سے رخصت ہوئے, ماں کی کنیز مرزا سے رخصت ہوئے, باہر نکلے. عباس علی اکبر تمام چاہنے والوں کو آواز دیا, کوئی نہ نکلا. زینب نے باہر نکل کے حسین کو اپنے باوفا پر سوار کیا. حسین میدان میں گئے, جہاد کیا. ایک منزل ہوا آتی ہے کہ جب حسین گھوڑے کے اوپر نہ ٹھہر سکے, زمین کے اوپر تشریف لائے, بھتیجے نے دیکھا کہ میرا چچا گھوڑے سے گر گیا. بس ابھی تو میں نے آپ کی زحمت کو سلام کیا. امتوں کے تاریخ میں یہ تذکرے موجود ہیں لیکن عام طریقے سے یہ تذکرے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کا حق ہماری گردنوں کے اوپر ہے. لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ تذکرے سامنے کے اوپر سامنے آئے جن کو عموماً بیان نہیں کیا جاتا. جناب عبداللہ جن کی عمر کل 11 سال, انہوں نے اپنے چچا کو گھوڑے سے گرتے دیکھا, برداشت نہ ہوا. امام حسین نے بڑی تاکید کی تھی بہن کو کہ میرے بھتیجے کی حفاظت کرنا, اس کو باہر نہ نکلنے دینا, لیکن بھتیجے سے برداشت نہ ہوا, اپنا ہاتھ چھڑا کر کے موصل کی طرف بھاگا. ارے حسین دیکھ رہے تھے آواز دی زینب میرے بھتیجے کو روکو, میرے بھتیجے کو روکو, کہیں دشمن کا ہتھیار اسے شہید نہ کر دے. عزیزو زینب آگے بڑھی لیکن بھتیجا آگے جا چکا تھا, حسین کی آغوش میں پہنچ گیا. بھتیجا آغوش میں بیٹھا ہوا ہے, حسین ذکر پروردگار کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک شقی تلوار لے کے آگے بڑھا, حسین کو زخمی کرنا چاہا. ارے بھتیجے سے نہ دیکھا گیا, اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا. ارے بھائی ہو تجھ پر میرے چچا میں تلوار لگا تھا, جیسے ہی ہاتھ اٹھایا ظالم کی تلوار چلی, ہاتھ کٹ کے لٹک گئے. بھتیجا حسین کی آغوش میں گر گیا. عزیزہ نے گرامی ابھی حسین تسلی دے رہے تھے, دلاسا دے رہے تھے, ایک مرتبہ ایک ظالم کا تیر چلا بھتیجے کی سیٹ میں, پیمس ہو کر کے حسین کے سینے میں لگ گیا. عزیزو یہ بھتیجے کی لاش حسین کے ساتھ آخر وقت تک رہی. مجھے نہیں معلوم کہ جب حسین کے لاشے کو پامال کیا گیا تو اس میت کو چھوٹی سی لاش کو الگ کیا گیا تھا یا نہیں. ممکن ہے عبداللہ نے آواز دی, اے حسین تم پر ہمارا سلام ہو, ارے تمہارا لاش اگر پامال کیا گیا تو ہماری میت بھی چچا کے لاشے کے ساتھ پامال.